اور ان آیات کے متعلق ایک یہ بھی امر ہے کہ فرشتوں کا جناب الہی میں عرض کرنا کہ کیا تو ایک مفسد کو خلیفہ بنانے لگا ہے، اس کے کیا معنی ہیں؟ پس واضح ہو کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے چھٹے دن آسمانوں کے ساتھ طبقے بنائے اور ہر ایک آسمان کی قضاء و قدر کا انتظام فرمایا، اور چھٹا دن جو ستارہ سعد اکبر کا دن ہے یعنی مشتری کا دن قریب الاختتام ہو گیا، اور فرشتے جن کو حسب منطوق آیت وَأَوْحَا فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا سورہ حامیم السجدہ آیت 13، سعد و نحس کا علم دیا گیا تھا اور ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ سعد اکبر مشتری ہے، اور انہوں نے دیکھا کہ بظاہر اس دن کا حصہ آدم کو نہیں ملا کیونکہ دن میں سے بہت ہی تھوڑا وقت باقی ہے، سو یہ خیال گزرا کہ اب پیدائش آدم کی زحل کے وقت میں ہوگی، اس کی سرشت میں زحلی تاثیریں جو قہر اور عذاب وغیرہ ہے رکھی جائیں گی، اس لیے اس کا وجود بڑے فتنوں کا موجب ہوگا، سو بنا اعتراض کی ایک ظنی امر تھا نہ یقینی، اس لیے ظنی پیرائے میں انہوں نے انکار کیا اور عرض کیا کہ کیا تو ایسے شخص کو پیدا کرتا ہے جو مفسد اور خون ریز ہوگا، اور خیال کیا کہ ہم زاہد اور عابد اور تقدیس کرنے والے اور ہر ایک بدی سے پاک ہیں، اور نیز ہماری پیدائش مشتری کے وقت میں ہے جو سعد اکبر ہے، تب ان کو جواب ملا کہ انی عالم ما لا تعلمون سورۃ البقرہ آیت 31، یعنی تمہیں خبر نہیں کہ میں آدم کو کس وقت بناؤں گا، میں مشتری کے وقت کے اس حصے میں اس کو بناؤں گا جو اس دن کے تمام حصوں میں سے زیادہ مبارک ہے، اور اگرچہ جمعہ کا دن سعد اکبر ہے لیکن اس کے اثر کے وقت کی گھڑی ہر ایک اس کی گھڑی سے سعادت اور برکت و سبقت لے گئی ہے، سو آدم جمعہ کی اخیر گھڑی میں بنایا گیا یعنی اثر کے وقت پیدا کیا گیا، اسی وجہ سے احادیث میں ترغیب دی گئی ہے کہ جمعہ کی اثر اور مغرب کے درمیان بہت دعا کرو کہ اس میں ایک گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، یہ وہی گھڑی ہے جس کی فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی، اس گھڑی میں جو پیدا ہو وہ آسمان پر آدم کہلاتا ہے اور ایک بڑے سلسلے کی اس سے بنیاد پڑتی ہے، سو آدم اسی گھڑی میں پیدا کیا گیا، اس لیے آدم ثانی یعنی ساجز کو یہی گھڑی عطا کی گئی، اسی کی طرف براہین احمدیہ کے اس الہام میں اشارہ ہے کہ ینقطع آبا کا و یبدأ من کا، دیکھو براہین احمدیہ صفحہ 490، اور یہ اتفاقات عجیبہ میں سے ہے کہ یہ عاجز نہ صرف ہزار ششم کے آخری حصے میں پیدا ہوا جو مشتری سے وہی تعلق رکھتا ہے جو آدم کا روز ششم یعنی اس کا آخری حصہ تعلق رکھتا تھا، بلکہ یہ عاجز بروز جمعہ چاند کی 14 تاریخ میں پیدا ہوا ہے، اس جگہ ایک اور بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ اگر یہ سوال ہو کہ جمعے کی آخری گھڑی جو عصر کے وقت کی ہے جس میں آدم پیدا کیا گیا کیوں ایسی مبارک ہے اور کیوں آدم کی پیدائش کے لیے وہ خاص کی گئی، اس کا جواب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے تاثیر کواکب کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک ستارہ اپنے عمل کے آخری حصے میں دوسرے ستارے کا کچھ اثر لے لیتا ہے جو اس حصے سے ملحق ہو اور اس کے بعد میں آنے والا ہو، اب چونکہ عصر کے وقت سے جب آدم پیدا کیا گیا رات قریب تھی لہٰذا وہ وقت زحل کی تاثیر سے بھی کچھ حصہ رکھتا تھا اور مشتری سے بھی فیض یاب تھا جو جمالی رنگ کی تاثیرات اپنے اندر رکھتا ہے، سو خدا نے آدم کو جمعے کے دن عصر کے وقت بنایا کیونکہ اس کو منظور تھا کہ آدم کو جلال اور جمال کا جامع بناوے، جیسا کہ اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے خلقت بیدیہ سورہ سعد آیت 76، یعنی آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، ظاہر ہے کہ خدا کے ہاتھ انسان کی طرح نہیں ہیں، بس دونوں ہاتھ سے مراد جمالی اور جلالی تجلی ہے، بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ آدم کو جلالی اور جمالی تجلی کا جامع پیدا کیا گیا، اور چونکہ اللہ تعالیٰ علمی سلسلے کو ضائع کرنا نہیں چاہتا اس لیے اس نے آدم کی پیدائش کے وقت ان ستاروں کی تاثیرات سے بھی کام لیا ہے جن کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اور یہ ستارے فقط زینت کے لیے نہیں ہیں جیسا کہ عوام خیال کرتے ہیں، بلکہ ان میں تاثیرات ہیں، جیسا کہ آیت وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا سورہ حامیم السجدہ آیت 13 سے، یعنی حفظن کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے یعنی نظام دنیا کی محافظت میں ان ستاروں کو دخل ہے اسی قسم کا دخل جیسا کہ انسانی صحت میں دوا اور غذا کو ہوتا ہے، جس کو الوہیت کے اقتدار میں کچھ دخل نہیں، بلکہ جبروت ازدی کے آگے یہ تمام چیزیں بطور مردہ ہیں، یہ چیزیں بجز اذن الہی کچھ نہیں کر سکتی، ان کی تاثیرات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ بس واقعی اور صحیح امر یہی ہے کہ ستاروں میں تاثیرات ہیں جن کا زمین پر اثر ہوتا ہے، لہٰذا اس انسان سے زیادہ تر کوئی دنیا میں جاہل نہیں کہ جو بنفشہ اور نیلوفر اور تربد اور سقمونیا اور خیار شمبر کی تاثیرات کا تو قائل ہے، مگر ان ستاروں کی تاثیرات کا منکر ہے جو قدرت کے ہاتھ کے اول درجے پر تجلی گاہ اور مظہر العجائب ہیں، جن کی نسبت خود خدا تعالیٰ نے حفظن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ جو سراپا جہالت میں غرق ہیں، اس علمی سلسلے کو شرک میں داخل کرتے ہیں، نہیں جانتے جو دنیا میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہی ہے، جو کوئی چیز اس نے لغو اور بے فائدہ اور بے تاثیر پیدا نہیں کی، جبکہ وہ فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز انسان کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تو اب بتلاؤ کہ سماؤ دنیا کو لاکھوں ستاروں سے پر کر دینا، انسان کو اس سے کیا فائدہ ہے؟ اور خدا کا یہ کہنا کہ یہ سب چیزیں انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں، ضرور ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ ان چیزوں کے اندر خاص وہ تاثیرات ہیں جو انسانی زندگی اور انسانی تمدن پر اپنا اثر ڈالتی ہیں۔ جیسا کہ متقدمین حکماء نے لکھا ہے کہ زمین ابتدا میں بہت ناہموار تھی، خدا نے ستاروں کی تاثیرات کے ساتھ اس کو درست کیا ہے، اور یہ ستارے جیسا کہ یہ جاہل لوگ سمجھتے ہیں آسمان دنیا پر ہی نہیں ہیں، بلکہ بعض بعض سے بڑے بڑے بود پر واقع ہیں۔ اسی آسمان میں مشتری نظر آتا ہے جو چھٹے آسمان پر ہے، ایسا ہی زحل بھی دکھائی دیتا ہے جو ہفتم آسمان پر ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام زحل ہے، جو اس کا بود تمام ستاروں سے زیادہ ہے، کیونکہ لغت میں زحل بہت دور ہونے والے کو بھی کہتے ہیں، اور آسمان سے مراد وہ طبقات لطیفہ ہیں جو بعض بعض سے اپنے خواص کے ساتھ متمیز ہیں۔ یہ کہنا بھی جہالت ہے کہ آسمان کچھ چیز نہیں، کیونکہ جہاں تک عالم بالا کی طرف سیر کی جائے، محض خلا کا حصہ کسی جگہ نظر نہیں آئے گا۔ بس کامل استقراء جو مجہولات کی اصلیت دریافت کرنے کے لیے اول درجے پر ہے، صریح اور صاف طور پر سمجھا جاتا ہے کہ محض خلا کسی جگہ نہیں ہے۔ اور جیسا کہ پہلا آدم جمالی اور جلالی رنگ میں مشتری اور زحل کی دونوں تاثیریں لے کر پیدا ہوا، اسی طرح وہ آدم جو ہزار ششم کے آخر میں پیدا ہوا، وہ بھی یہ دونوں تاثیریں اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے پہلے قدم پر مردوں کا زندہ ہونا ہے، اور دوسرے قدم پر زندوں کا مرنا ہے، یعنی قیامت میں۔ خدا نے اس کے وقت میں رحمت کی نشانیاں بھی رکھی ہیں اور قہر کی بھی، تا دونوں رنگ جمالی اور جلالی ثابت ہو جائیں۔ آخری زمانے کی نسبت خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ آفتاب اور مہتاب ایک ہی وقت میں تاریک ہو جائیں گے، زمین پر جا بجا خسف واقع ہوگا، پہاڑ اڑائے جائیں گے، یہ سب قہری اور جلالی نشانیاں ہیں۔ عیسائیت کے غلبے کے زمانے کی نسبت بھی اسی قسم کے اشارات قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ لکھا ہے کہ قریب ہے کہ اس دین کے غلبے کے وقت آسمان پھٹ جائیں اور زمین میں بذریعہ خسف وغیرہ ہلاکتیں واقع ہوں۔ غرض وجود آدم ثانی بھی جامع جلال و جمال ہے، اور اسی وجہ سے آخر ہزار ششم میں پیدا کیا گیا، اور ہزار ششم کے حساب سے دنیا کے دنوں کا یہ جمعہ ہے، اور جمعہ میں سے یہ عصر کا وقت ہے جس میں یہ آدم پیدا ہوا۔ اور سورۃ فاتحہ میں اس مقام کے متعلق ایک لطیف اشارہ ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس میں مبدا اور معاد کا ذکر ہے، یعنی خدا کی ربوبیت سے لے کر یوم الدین تک سلسلہ صفات الہیہ کو پہنچایا ہے، اس مناسبت کے لحاظ سے حکیم ازلی نے اس سورت کو سات آیتوں پر تقسیم کیا ہے، تا دنیا کی عمر میں سات ہزار کی طرف اشارہ ہو۔ اور چھٹی آیت اس سورت کی اہدنا الصراط المستقیم ہے، گویا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ چھٹے ہزار کی تاریکی آسمانی ہدایت کو چاہے گی، اور انسانی سلیم فطرتیں خدا کی جناب سے ایک ہادی کو طلب کریں گی، یعنی مسیح موعود کو۔ اور ضالین پر اس سورت کو ختم کیا ہے، یعنی ساتویں آیت پر جو ضالین کے لفظ پر ختم ہوتی ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ضالین پر قیامت آئے گی۔ یہ سورت در حقیقت بڑے دقائق اور حقائق کی جامع ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ اور اس سورت کی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة آیت 6-7. یہ صاف اشارہ کر رہی ہے کہ اس امت کے لیے ایک آنے والے گروہ مغضوب علیہم کے ظہور سے اور دوسرے گروہ ضالین کی غلبے کے زمانے میں ایک سخت ابتلاء درپیش ہے جس سے بچنے کے لیے 5 وقت دعا کرنی چاہیے. اور یہ دعا سورہ فاتحہ کی اس طور پر سکھائی گئی کہ پہلے الحمدللہ سے مالک یوم الدین تک خدا کے محامد اور صفات جمالیہ اور جلالیہ ظاہر فرمائے گئے تا دل بول اٹھے کہ وہی معبود ہے. چنانچہ انسانی فطرت نے ان پاک صفات کا دل دادا ہو کر ایاک نعبد کا اقرار کیا اور پھر اپنی کمزوری کو دیکھا تو ایاک نستعین کہنا پڑا. پھر خدا سے مدد پا کر یہ دعا کی جو جمیع اقسام شر سے بچنے کے لیے اور جمیع اقسام خیر کو جمع کرنے کے لیے کافی و وافی ہے. یعنی یہ دعا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. سورۃ الفاتحہ آیت 6-7. یہ تو ظاہر ہے کہ سعادت تامہ تبھی حاصل ہوتی ہے کہ انسان ان تمام شروں اور بدیوں سے محفوظ رہے جن کا کوئی نمونہ قیامت تک ظاہر ہونے والا ہے، اور نیز تمام نیکیاں حاصل ہوں جو قیامت تک ظاہر ہونے والی ہیں. سو ان دونوں پہلوؤں کی یہ دعا جامع ہے. ایسا ہی قرآن کریم کے آخر کی 3 سورتوں میں سے اول سورہ اخلاص میں یہ سکھلایا گیا کہ قل ہو اللہ احد، سورۃ الاخلاص آیت 2. اور اس آیت میں وہ عقیدہ جو قبول کرنے کے لائق ہے پیش کیا گیا، اور پھر لم یلد ولم یولد، سورۃ الاخلاص آیت 4. سکھا کر وہ عقیدہ جو رد کرنے کے لائق ہے وہ بیان کیا گیا، اور پھر سورہ فلق میں یعنی آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَب، سورۃ الفلق آیت 4. میں آنے والی ایک سخت تاریکی سے ڈرایا گیا، اور فقرہ قل اعوذ برب الفلق، سورۃ الفلق آیت 2. میں آنے والی ایک صبح صادق کی بشارت دی گئی، اور اس مطلب کے حصول کے لیے سورۃ الناس میں صبر اور ثبات کے ساتھ وساوس سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی. منہ متن صفحہ 277. اور آدم کو مشتری کے اثر عظیم کے نیچے پیدا کیا تا آشتی اور صلح کو دنیا میں لاوے. تیسری قسم مخلوق کی جو مسیح موعود کی نشانی ہے، دابت الارض کا خروج ہے، اور دابت الارض سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی زبانوں پر خدا ہے اور دل بھی عقلی طور پر اس کے ماننے سے خوش ہوتے ہیں، لیکن آسمان کی روح ان کے اندر نہیں، محض دنیا کے کیڑے ہیں. وہ روح کے بلائے نہیں بولتے، بلکہ پرانی تقلید یا نفسانی اغراض ان کی زبان کھولتے ہیں. خدا نے دابت الارض ان کا نام اسی وجہ سے رکھا ہے کہ کوئی آسمانی مناسبت ان کے اندر نہیں. عجب تر یہ کہ آخری زمانے میں وہ سچے دین کے گواہ ہیں، خود مردہ ہیں مگر زندہ کی گواہی دیتے ہیں. یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی دجال اور یاجوج ماجوج اور دابت الارض، جو مسیح موعود کے آنے کی علامتیں زمین پر ہیں، اور ان کے سوا اور بھی زمینی علامتیں ہیں. چنانچہ اونٹ کی سواری اور بار برداری کا اکثر حصہ زمین سے موقوف ہو جانا ایک خاص علامت مسیح کے آ جانے کی ہے. حجج الکرامہ میں ابن باطیل سے روایت لکھی ہے کہ مسیح عصر کے وقت آسمان پر سے نازل ہوگا، اور عصر سے 1000 کا آخری حصہ مراد لیا ہے. دیکھو حجج الکرامہ صفحہ 428. اس قول سے ظاہر ہے کہ اس جگہ 1000 سے مراد 1000 ششم ہے، اور 1000 ششم کے عصر کا وقت اس عاجز کی پیدائش کا زمانہ ہے جو حضرت آدم کی پیدائش کے زمانے کے مقابل پر ہے. اس پر دلیل یہ ہے کہ آخری زمانے کا جو 1000 ہے وہ آدم کے 6ٹے دن کے مقابل پر 1000 ششم ہے، جس میں مسیح موعود کا آنا ضروری ہے، اور آخری حصہ اس کا وقت عصر کہلاتا ہے۔ پس ابن واتیل کا اصل قول جو سرچشمہ نبوت سے لیا گیا ہے، اس طرح پر معلوم ہوتا ہے، نزول عیسیٰ یکون فی وقت صلاۃ العصر فی الیوم السادس من الایام المحمدیۃ حین تمضی ثلاثۃ و اربعہ، یعنی نزول عیسیٰ محمدی دن کے عصر کے وقت میں ہوگا جب تین حصے اس دن کے گزر چکیں گے، یعنی ہزار ششم کا آخری حصہ کچھ باقی رہے گا اور باقی سب گزر چکے گا۔ اس وقت عیسیٰ کی روح زمین پر آئے گی۔ یاد رہے کہ صوفیہ کی اصطلاح میں یوم محمدی سے مراد ہزار سال ہے، جو روز وفات آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم اسی حساب سے سورت والعصر کے اعداد لکھ کر ثابت کر چکے ہیں کہ اس عاجز کی پیدائش اس وقت ہوئی تھی جبکہ یوم محمدی میں سے صرف 11 سال باقی رہتے تھے، جو اس دن کا آخری حصہ ہے۔ یاد رہے کہ اکثر صوفی جو ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہیں، اپنے مکاشفات کے ذریعے سے اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مسیح موعود 13ویں صدی میں یعنی ہزار ششم کے آخر میں پیدا ہوگا۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کا الہام چراغ دین، جو مادی موعود کی پیدائش کے بارے میں ہے، صاف دلالت کرتا ہے کہ ظہور کا وقت ہزار ششم کا آخر ہے۔ اسی طرح بہت سے اکابر امت نے پیدائش مسیح موعود کے لیے ہزار ششم کا آخر لیا ہے اور 14ویں صدی اس کے باعث اور ظہور کی تاریخ لکھی ہے، اور چونکہ مومن کے لیے خدا تعالیٰ کی کتاب سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں، اس لیے اس بات سے انکار کرنا کہ مسیح موعود کے ظہور کا وقت ہزار ششم کا آخر ہے، خدا تعالیٰ کی کتاب سے انکار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ خلافت محمدیہ کو سلسلہ خلافت موسویہ سے مشابہت دے کر خود ظاہر فرما دیا ہے کہ پیدائش مسیح موعود ہزار ششم کے آخر میں ہے۔ پھر ماں سوا اس کے صورت عالم پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزار ششم میں زمین پر ایک انقلاب عظیم آیا ہے، بالخصوص اس 60 برس کی مدت میں کہ جو تخمیناً میری عمر کا اندازہ ہے۔ اس قدر صریح تغیر صفحہ ہستی پر ظہور پذیر ہے کہ گویا وہ دنیا ہی نہیں رہی، نہ وہ سواریاں رہیں، اور نہ وہ طریق تمدن رہا، اور نہ بادشاہوں میں وہ وسعت اقدار حکومت رہی، نہ وہ راہ رہی، اور نہ وہ مرکب۔ اور یہاں تک ہر ایک بات میں جدت ہوئی کہ انسان کی پہلی طرزیں تمدن کی گویا تمام منسوخ ہو گئیں، اور زمین اور اہل زمین نے ہر ایک پہلو میں گویا پیرایا جدید پہن لیا، اور بدلت الارض و غیر الارض کا نظارہ آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور ایک دوسرے رنگ میں بھی انقلاب نے اپنا نظارہ دکھلایا، یعنی جیسا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں پیش گوئی کے طور پر فرمایا تھا کہ ایک وہ نازک وقت آنے والا ہے کہ قریب ہے کہ تثلیث کے غلبے کے وقت آسمان پھٹ جائیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں۔ یہ سب باتیں ظہور میں آ گئیں، اور اس قدر حد سے زیادہ عیسائیت کی دعوت اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں غلو کیا گیا کہ قریب ہے کہ وہ راست باز جو اخلاص کی وجہ سے آسمانی کہلاتے ہیں گمراہ ہو جائیں اور زمین پھٹ جائے، یعنی تمام زمینی آدمی بگڑ جائیں، اور وہ ثابت قدم لوگ جو جبال راسخہ کے مشابہ ہیں گر جائیں۔ اور قرآن شریف کی وہ آیت جس میں یہ پیشگوئی ہے یہ ہے: تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، سورہ مریم آیت 91۔ اور آیت چونکہ ذوالوجہین ہے، اس لیے دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہیں کہ قیامت کبریٰ کے قریب عیسائیت کا زمین پر بہت غلبہ ہو جائے گا، جیسا کہ آج کل ظاہر ہو رہا ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا منشا یہ ہے کہ اگر اس فتنے کے وقت خدا تعالیٰ اپنے مسیح کو بھیج کر اصلاح اس فتنے کی نہ کرے تو فی الفور قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائیں گے۔ مگر چونکہ باوجود اس قدر عیسائیت کے غلو کے اور اس قدر تکذیب کے، جو اب تک کروڑہا کتابیں اور رسالے اور 2 ورقہ کاغذات ملک میں شائع ہو چکے ہیں، قیامت نہیں آئی، تو یہ دلیل اس بات پر ہے کہ خدا نے اپنے بندوں پر رحم کر کے اپنے مسیح کو بھیج دیا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ خدا کا وعدہ جھوٹا نکلے۔ اور گزشتہ تقریر کی روح سے جبکہ دنیا پر انقلاب عظیم آ چکا ہے اور قریباً کل ایسی روحیں جو سچائی سے خدا کو طلب کر سکتی ہلاک ہو گئیں، اس لیے اس زمانے میں روحانی زندگی دوبارہ قائم کرنے کے لیے ایک جدید آدم کی ضرورت پڑی۔ اس آدم کی قدر و منزلت اس سے ظاہر ہے कि वो आदम ईमान जैसे जौहर को दोबारा दुनिया में लाने वाला और ज़मीन को पलीदी से साफ़ करने वाला है और उसकी ज़रूरत इससे ज़ाहिर है कि अब इस्लाम अपने दोनों पहलुओं एतिकादी और अमली के रूह से गुर्बत की हालत में है, लिहाजा नबियों की तमाम पेशगोइयों के ज़हूर का अब ये वक्त है और आसमानी बरकतों का इंतज़ार। अब हम इस खात्मे में दानियाल की किताब में से एक पेशगोई और ऐसा ही यशायाह नबी की किताब में से भी एक पेशगोई लिखते हैं कि जो मसीह मौऊद के ज़हूर के बारे में है, और वो ये है।